بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 17 اکتوبر 2008، مسجد جامع القرآن، قرآن اکیڈمی لاہور میں، صدر مؤسس مرکزی انجم الخدام القرآن اور بانی تنظیم اسلامی محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے خطاب جمعہ میں پاکستان کے بگڑتے ہوئے اندرونی حالات اور ان کا سد باب کے موضوع پر خطاب فرمایا. یہ خطاب پچھلے دو خطابات کا تسلسل ہے، سماعت فرمائیے.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة المائدة، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة وقال تبارك وتعالى كما ورد في سورة التحريم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا وقال عز وجل كما ورد في سورة الأعراف وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه امين يا رب العالمين. میں نے سال عید الفطر کے موقع پر جو مختصر خطاب کیا تھا، اس کے بعد جو دو جمعے یہاں ہوئے ہیں، ان میں اسی خطاب کے بعض حصوں کی میں نے وضاحت کی اور ہماری آج کی گفتگو اس سلسلے کی تکمیلی گفتگو ہے. پہلے جمعے میں زیادہ تفصیل سے میں نے بات کی تھی نصارہ کا جو کردار رہا مسلمانوں کے بارے میں، چنانچہ آج بھی جو میں نے پہلی آیت پڑھی ہے وہ کیا ہے کہ اہل ایمان یہود اور نصارہ کو اپنا دوست مت بناؤ، وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور تم میں سے اگر کسی نے ان کی دوستی اختیار کی تو وہ ہماری نگاہ میں انہی میں سے شمار ہوگا، پھر ہماری نگاہ میں وہ یہودی ہوگا نصرانی ہوگا. یہ شدید ترین تبدیل ہے. اور جب فرمایا تم دیکھتے ہو ان لوگوں کو کہ جن کے دلوں میں روگ ہے، نفاق ہے، منافقت ہے، کہ ان کے اندر گھسے جاتے ہیں، ان سے میل جول بڑھاتے ہیں، ان کی دوستیوں کا دم بھرتے ہیں اور کہتے کیا ہیں، ہمیں اندیشہ ہے کہ کوئی مصیبت نہ دلنا. یہ دو آیات، یہ دوسری آیت پوری نہیں میں نے پڑھی ہے، پھر بات لمبی ہو جائے گی، اور پھر آیت نمبر 82 میں جو ظاہر تضاد تھا اس پر تفصیلی گفتگو میں گزشتہ سے پیوستہ جمعے میں کر چکا ہوں. اس وقت صورتحال کیا تھی جب قرآن نازل ہوا کہ عیسائی مسلمانوں کے دوست تھے، لیکن اب جو صورتحال ہے وہ ہے جو اس آیت میں آئی ہے کہ عیسائی در حقیقت اب یہودیوں کا اعلی کار بن چکے ہیں اور یہ مل جل کر ایک امت ہے، اور یہ اب مسلمانوں اور اسلام کی بیخ کنی کرنے پر پوری قوت نے اپنی جمع کر چکے ہیں. پھر جو پوری بحث جو ہماری ہوئی ہے ان کا خلاصہ جو اس پر کہ پچھلی گفتگو ختم ہوئی تھی وہ کیا تھا؟ نمبر 1، عیسائی اور یہودی زائنس، 5 جو نکاتی منصوبہ ہے جس کی تفصیل میں میں نہیں جاؤں گا، جس کو میں بیان کر چکا ہوں، اس کے آغاز سے قبل پاکستان کو داخلی انتشار سے دوچار کر کے اور اسے بہانہ بنا کر پاکستان میں داخل ہو کر اس کے ایٹمی احساسوں پر یا تو انہیں ختم اور برباد کر دیں یا انہیں مفلوج کر دیں یا انہیں اپنے قبضے میں لے لیں، اور اس طرح پاکستان کے جو ایٹمی دانت ہیں انہیں توڑ کر پھر اسے بھارت کے رحم و کرم پر ڈال، یہ ہے اس وقت ایجنڈا جو یہود و ہنود اور نصارہ ان تین کی جو اجتماعی جدوجہد اس وقت ہو رہی ہے اس کا برس کی نقطہ یہ ہے. البتہ یہ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ تو ان کے آسائی ہیں, ہوگا کیا یہ اللہ جانتا ہے. قرآن مجید میں دو جگہ جو فرمایا گیا وہ مکر ہوا مکر اللہ اللہ خیر الماکرین, انہوں نے اپنی سی چالیں چلی اور اللہ نے اپنی چال چلی. اور ظاہر بات ہے کہ تمام چالیں چلنے والوں میں اللہ سب سے بہتر چال چلنے والا ہے. اور ایک جگہ فرمایا انہم یقیدون کیدن و عقیدوا کیدا, وہ بھی اپنا ایک داؤ لگا رہے ہیں اور میں بھی ایک داؤ لگا رہا ہوں. تو ظاہر بات ہے کہ کس کا داؤ بالآخر کامیاب ہوگا وہ تو اللہ ہی کا ہوگا, اگرچہ اس کے آخری طور پر کامیاب ہونے سے پہلے پہلے کیا کچھ ہوگا یہ ایک علیحدہ موضوع ہے, وہ اس وقت میرے زیر بحث نہیں ہے. اب اس وقت جو صورت حال ہے جس پر آج مجھے گفتگو کرنی ہے وہ یہ ہے کہ بظاہر احوال, نوٹ کر دیے بظاہر احوال, حقیقت کیا ہوگی وہ تو بعد میں ظاہر ہوگا. ہم تو ظاہر بات ہے کہ اپنی محدود جو بھی اپنی ایک بصارت ہے, سماعت ہے, عقل ہے جو اللہ نے دی ہے, اور پھر یہ کہ اگر دوسری آنکھ بھی کھلی ہو تو کتاب و سنت کی رہنمائی میں جو بھی ہم دیکھ سکتے ہیں وہ ہم دیکھ سکتے ہیں, ہوگا کیا یہ اللہ جانتا ہے. بظاہر احوال پاکستان کے وجود کی حد تک, پھر نوٹ کر لیجیے پاکستان کے وجود کی حد تک, اسلام کا وجود میں نہیں کہہ رہا پاکستان کا وجود, یہ دونوں چیزیں ایک نہیں ہیں. پاکستان کے وجود کی حد تک مایوسی کا انتہائی گھٹا ٹوپ اندھیرا ہے اور امید کی کوئی کرن دور دور بھی نظر نہیں آتی. یہ میری آج کی گفتگو کا معاملہ ہے. اس میں ایک پہلو تو ہے اصولی, اس پر بحث کئی مرتبہ ہو چکی ہے, صرف چند جملوں میں گنوا دوں گا. دو اعتبارات سے اس کو دیکھیے, عام دنیاوی فلسفے کے اعتبار سے, اجتماعیات کے اعتبار سے پاکستان ایک نظریاتی مملکت کی حیثیت سے وجود میں آیا تھا, لیکن اس کے بعد نہ صرف یہ کہ اس نظریے کو مستحکم نہیں کیا گیا بلکہ ہر روز روز بروز وہ کمزور سے کمزور سے کمزور سے کمزور تر کمزور تر ہی ہو سکتا ہے. لہذا یہ اپنا جواب کھو چکا ہے. سیدھی سیدھی بات, سیدھی بات, دو ٹوک بات, ریزان دی ارتھ کہتے ہیں اسے, فرانسیسی کا لفظ ہے ریزان دی ارتھ, جسے انگریزی میں لکھتے ہیں تو پڑھتے ہیں ریزان دی ایٹرے, کسی چیز کی وجہ جواز, کس لیے کوئی چیز ہے. پاکستان ہیز لاسٹ اٹس ریشنلٹی, پاکستان ہیز لاسٹ اٹس ریزان دی ارتھ, اور یہ اب ایک فیلڈ اسٹیٹ ہے. چاہے دنیاوی اعتبار سے یہ لفظ استعمال ہوتے ہیں, مالیاتی اعتبار سے کسی ملک کا جو ہے اگر نظام جو ہے خراب ہو جائے تو کہتے فیلڈ اسٹیٹ, ہم کہتے ہیں نظریاتی سطح پر. ویسے مالیاتی معاملہ بھی مختلف نہیں ہے, وہ بھی در حقیقت وہ دوسروں کی طرف سے ان کی اپنی حکمت کے تحت جتنی خوراک دی جا رہی ہو تاکہ برقرار رہے, تاکہ ہم اسے استعمال کر سکیں, تو اس کے اوپر مبنی ہے, ورنہ ہم اپنے پاؤں پر تو دھیلے کی اکانومی بھی ہماری موجود نہیں. تو حقیقت میں ہم معاشرے بات میں فیل اسٹیٹ ہے, دوسرے انجیکشن لگا لگا کر جب تک انہیں امید ہو کہ ہم ان کا اعلی کار بنے رہیں گے اس وقت تک لگائیں گے, تو یہ در حقیقت اپنی زندگی نہیں. یہ تو ہے اصولی عام اعتبار سے. دینی اعتبار سے سیدھی سی بات یہ ہے کہ پاکستان کا ظہور تھا مسلمانوں کی ایک دعا اور ایک وعدے کا, اے اللہ ہمیں انگریز اور ہندو کی دوہری غلامی سے نجات دے, ہمیں ایک علیحدہ بول دے, ہم تیرے دین کا بول بالا کریں. یہ وعدہ تھا جس پر اللہ نے یہ ملک عطا کیا خالصتاً موجزانہ تھا. میری پوری تعریف ہے اس کے اوپر, استحکام پاکستان کے موضوع پر میں نے ثابت کیا ہے یہ خالص موجزہ. اللہ تعالیٰ کی سنت کے مطابق تھا کہ اگر اپنی قوم کو اللہ سے وعدہ کرے کہ اگر تو یہ ہمیں دے دے تو ہم یہ کر دیں گے, تو اگر اللہ پورا کرتا ہے اقوام حجت کے لیے فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ, پھر اللہ دیکھے گا تم کرتے کیا ہوا, تم نے جو وعدہ کیا تھا پورا کر, وہ وعدہ خلافی ہم نے کی ہے, ہم اللہ کی سزا کی گرفت میں. یہ سزائیں دو ہیں, ایک مانوی ہے, نفاق مسلط کر دیا گیا ہے دنیا کی بدترین منافق ترین قوم مسلمانہ نے پکڑا. علامت یہ میں سورہ توبہ کی آیات 75-76 کے حوالے سے بیان کر چکا ہوں, اور حدیث میں آتا ہے کہ منافق کی نشانیاں ہیں, بولے تو جھوٹ بولے, وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے, اور اگر امین بنایا جائے تو خیانت کرے. یہ قوم وہ ہے ہماری کہ جس میں جو جتنا بڑا ہے اتنا ہی بڑا جھوٹا, جو جتنا بڑا ہے اتنا ہی بڑا وعدہ خلاف، جو جتنا بڑا ہے اتنا ہی بڑا غبن کرنے والا اور خالی، جتنا بڑا آدمی اتنا بڑا جھوٹ۔ پارا یہ ہے اس کی مانوی سزا، نفاق باہمی پیدا ہو چکا ہے۔ ایک یہ کہ اب یہ قوم نہیں رہی بلکہ قومیتوں میں تحلیل ہو چکی، ایک قوم کہاں ہے، ڈھونڈ اب اس کو چراغ رخ زیبا دے کر۔ اور نفاق عملی، جھوٹ، وعدہ خلافی اور غبن۔ اور ایک ہے عذاب ظاہری، اس کے دو ہیں قرآن مجید کے سورہ سجدہ کے اندر، دو مرحلے ہوتے ہیں، عذاب ادنا عذاب اکبر۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، چھوٹا عذاب انہیں سے کچر میں آیا، شاید کہ جاگ جائیں، ہم نہیں جاگے، ہمارے شب و روز کا نقشہ نہیں بدلا، ہمارے طور طریقے نہیں بدلے، ہمارے اتوار میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ اب وہ عذاب اکبر جو ہے، عذاب استحصال کے نام و نشان مٹ جائے، قوموں کا نام و نشان مٹا کرتا ہے، ملکوں کا نہیں، ملک تو رہتے، زمین تو رہتی، سلطنت عثمانیہ ختم ہو گئی، وہ ممالک تو موجود ہیں، یو ایس ایس آر ختم ہو گئی، وہ ملک تو موجود ہیں۔ اس اعتبار سے عذاب اکبر جو ہے اس کا کوڑا ہمارے سر پر کرتا رہا ہوا، یہ ہے صورتحال جو کہ میں کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں، اب میں نے چند جملوں میں دہرا دیا۔ اب جس کا کلائمیکس ہے، میں نے کہا تھا داخلی جو معاملات ہیں، باہر کا جو معاملہ تھا وہ تھا داخلی میں نمبر ایک اصولی جس پر گفتگو ہو گئی، اور ایک ذرا تفصیلی جائے گا۔ پہلی بات، پاکستان کے قطب شمالی اور قطب جنوبی پر وہ سیاسی قوتیں حکمران ہیں جو پاکستان کے قیام کی شدید مخالف ہیں، جو پاکستان کے وجود کو جنہوں نے ریکنسائل نہیں کیا، تسلیم نہیں کیا، جو پاکستان کے قیام کو غلط ہی سمجھتے ہیں۔ اب اس کے اعتبار سے ذرا جائزہ لے لیجیے۔ البتہ اس سے پہلے ایک وضاحت، دیکھیے، جو لوگ پاکستان کے قیام کے مخالف تھے، چاہے وہ ابوالکلام تھے یا مولانا مدنی تھے یا جمعیت علماء ہند تھی یا احرار تھے یا خدائے خدمتگار تھے، میں ان میں سے کسی کو نہ بے دین سمجھتا ہوں، نہ بد دیانت سمجھتا ہوں، نہ ہندو کا دلخریب سمجھتا ہوں۔ ان کی رائے تھی، سیاسی رائے تھی، وہ مسلمانوں نے ہند کے مسئلے کے حل کے طور پر پاکستان کے قیام کو صحیح نہیں سمجھتے تھے، بلکہ سمجھتے تھے اکھنڈ بھارت جو ہے وہ ان کے لیے بہتر ہے۔ یہ ایک رائے تھی، سیاسی رائے تھی، سی دیانت پر اور اختلاف کو بندی، ان کی رائے سے مجھے شدید اختلاف ہے، لیکن ان کی دیانت میں مجھے کوئی شک نہیں ہے، کوئی شبہ نہیں ہے۔ یہ کٹر قسم کے مسلم لیگی جب بات کرتے ہیں ان لوگوں کی، تو ان کو ہندو کا دل خرید اور یہ اور وہ اور ایمان فروش اور بد دیانت لوگ ختم، غلط بات ہے۔ میں اپنا اظہار برات کا، میں مسلم لیگی ذہن کا ہوں، میں پاکستان کا شدت سے قائل ہوں، میرے ذہن کے اندر سب سے بڑا اثر جو ہے میں نے بارہ بیان کیا، علامہ اقبال کا ہے، جو مفکر ہے پاکستان کا، جو میرے نزدیک اصل مؤسس ہے پاکستان، اقبال تھا، جنا تو معمار تھا، ایک ہوتا آرکیٹیکٹ جو نقشہ بنا دیتا ہے تفصیلی سارا، وہ آرکیٹیکٹ اقبال تھا، اس کے معمار جو آتا بس نقشے کے مطابق اسے تعبیر کر دیتا ہے، جنا کی حیثیت معمار سے زیادہ نہیں، وہ پلیڈر تھا، اس نے کہا بھی تھا میں وکیل ہوں، میں ایک قوم کا مقدمہ لڑ رہا ہوں۔ پیر جماعت علی شاہ نے کہا تھا جب ان سے کہا گیا کہ آپ جیسا بزرگ آدمی اور ایک داڑھی مونگے کے ہاتھ پر آپ نے بیعت کر دی، ان کا میں نے بیعت رہت نہیں کی ہے جنا کے ہاتھ پر، ہاں میرا ایک قومی مقدمہ ہے ہندو قوم کے ساتھ، مجھے اس کے لیے ایک وکیل چاہیے جو ایک تو یہ کہ ماہر قانون دان ہو اور دوسرا بکنے والا نہ ہو، اور یہ دونوں اوصاف محمد علی جناح میں موجود ہیں، اس لیے میں نے اسے اپنا وکیل مانا۔ بہرحال میں اس اعتبار سے اقبال کا قائل اور قائد اعظم کا بھی قائل، اور میری ابھی کتاب بھی چھپ چکی ہے، علامہ اقبال قائد اعظم النظمیہ پاکستان، جنہوں نے نہ پڑھی ہو وہ ضرور پڑھ۔ بعد یہ میں نے آپ کی وضاحت کر دی کہ اب میں ان جن لوگوں کا تذکرہ کرنے چلا ہوں، یہ ان کی دیانت پر کوئی شک نہ تھا نہ آج ہے، کبھی بھی نہیں رہا، اس کے اعلان برات کر۔ البتہ یہ کہ واقعہ یہ ہے کہ وہ پاکستان کے قیام کے مخالف تھے اور انہوں نے پاکستان کو ذہن تسلیم نہیں کیا، بہت سیدھی سی بات ہے۔ اب اس میں نوٹ کیجیے، نمبر ایک، قطب شمالی، اسفند یار ولی خان، ابن خان عبد الولی خان، ابن خان عبد الغفار خان، یہ کون لوگ پاکستان کے شدید مخالف؟ اصل میں یہ بات جو ہے خان عبد الغفار خان سے چل رہی ہے، میں آپ سے کہہ دیتا ہوں، میں اسے سمجھتا ہوں مخلص آدمی تھا، قوم کا مخلص اور اپنے مذہب پہ بھی، وہ تو شیخ الہند کا ایک ادنا رضاکار تھا، 1915 میں جب مشاورت ہو رہی تھی کہ شیخ الہند جائیں اور جا کر جو ہے حجاز جا کر وہاں اس کے جو گورنر مدینہ اس وقت تک ترک تھے ان کی اس کے ذریعے سے دارالخلافہ جو ہے خلافت سے قائم کرے رابطہ تاکہ وہاں سے حملہ کرے دارالخلافہ والے ترک جو ہے ادھر سے فوجیں بھیجے ادھر سے بندر سے بغاوت کریں گے. یہ دیشمی رومان کی تحریک پر جب مشورے چل رہے تھے تو یہ لکھا گیا ہے کہ اس وقت جب کمرے کے اندر اکابر جمع تھے تو کمرے کے باہر ایک لمبا ترنگا پٹھان جوان جو ہے ایک لمبی لاٹھی لے کر کھڑا ہوا تھا پہلے کے طور پر وہ خان ابو غفار تھا. یہ تو جماعت شیخ الہند کا بھی لیکن بہرحال ان کی رائے تو بات ہی وہ اپنی جگہ ہے لیکن پھر اس کی اپنی خصوصی رائے کے اندر اس کی جو ہے اس شدت کا معاملہ کیا ہے. اس نے پاکستان میں دفن ہونا پسند نہیں کیا, پاکستان سے نفرت کی اس کی یہ کہتی ہے. پختون نیشنلزم کا بہت بڑا حامی تھا. بہرحال یہ الگ بات ہے لیکن میں یہ کہ اس کی فلم میں آپ کو دو اشعار سناتا ہوں. پختون نیشنلسٹ بہت بڑا شاعر گزرا ہے خوشحال خان خٹک, اسے مغلوں سے شدید نفرت تھی. آپ کو معلوم ہے ہندوستان میں پہلے پٹھانوں کی حکومت قائم ہوئی, پہلے تو آئے تھے ترک جو غلامان تھے خاندان غلامہ, پھر لودھی آئے یا اور تغلق آئے, یہ تو سب سے پٹھان تھے. اس کے بعد سوری بھی آیا پٹھان اور مغلوں کی عزت دشمنی تھی تو مغلوں سے اتنی نفرت تھی. اس کے علامہ اقبال نے اس کے بعد اشعار کا جو ترجمہ کیا ہے نظم کی شکل میں اس میں یہ شعر جو ہے بڑے اہم ہیں. خوشحال خان خٹک کہہ رہا ہے میں سچ سچ کہوں ہم نشین دل کی بات, وہ مدفن ہے خوشحال خان کو پسند, اڑا کر نہ لائے جہاں باد کوہ مغل شہ سواروں کی گرد سمند. کہ میں دل کی بات کہہ دوں میں وہاں دفن ہونا پسند کروں گا جہاں بول شہ سواروں کے جو ہے ٹاپوؤں سے جو گرد اٹھے وہ گرد میرے قبر تک رہا. یہ ہے نفرت کا عالم خوشحال خان خٹک کا, اور یہ نفرت شدید تھی خان عبدالغفار خان کو کہ اس نے پاکستان میں کچھ ہی عرصے پہلے اپنی موت سے ہندوستان یاترا کی تھی, وہاں بہت بڑی تھیلی انہیں رقم کی پیش کی گئی تھی اور اس کے بعد پھر جب وہ وصیت کر دی تھی کہ میں مروں تو مجھے پاکستان میں دفن نہ کروں. آج وہ جو ہے خاندان اس کی حکومت اس کی پارٹی وہ گویا کہ نمبر ایک ہے صوبہ سرحد جو کہ آپ کا قطب شمالی ہے, اور نمبر دو میں مولوی فضل الرحمان ابن مفتی محمود بخو. مفتی محمود کا قول موجود ہے ریکارڈ پر ہے ہم پاکستان کے قیام کے گناہ میں شامل نہیں تھے. پاکستان کا قیام گناہ یہ ہے ان کی ہے مفتی محمود جن کے فرزند رشید فضل الرحمان تھے جو پاکستانی سیاست کے اندر بہرحال کا ایک اہم رول ہے چاہے وہ چھوٹی سی جگہ پہ. لیکن جیسے الطاف صاحب جو الطاف حسین وہ کراچی کے بیتاج بادشاہ ہیں اسی طریقے سے صوبہ سرحد کے اندر جو بھی مولوی عناصر ہیں ان کے اس وقت بیتاج بادشاہ تو وہی. ان دونوں کا واپس منظر یہ قطب جنوبی پر آئیے الطاف حسین ریکارڈ پر ہے دہلی کے کانفرنس میں جا کر اس نے برملا کہا کہ تقسیم ہند ایک بہت بڑی غلطی ہے. اچھا میں یہ نہ مانتا, میں سمجھتا تھا کہ شاید امپیریل کے لوگ اسے اون نہیں کریں گے یہ کچھ تنقید آئے گی, لیکن میں نے اپنی گناہگار آنکھوں سے خود ایک مذاکرہ دیکھا ٹی وی پر جبکہ ایم کیو ایم کے ایک بہت بڑے اسپوکس مین جو وزرا میں بھی تھے ان کی طرف سے جب بات یہ کہی گئی کہ آپ کے لیڈر الطاف حسین نے تو یہ کہا تھا ان کا ٹھیک ہے یہ ان کی ذاتی رائے ہے, مطلب یہاں تک تو انہوں نے اسے اعلان برات کیا کہ یہ ہماری ایم کیو ایم کی کوئی پالیسی نہیں ہے کوئی اجتماعی پالیسی جماعتی پالیسی نہیں ہے. لیکن یہ کہ الطاف حسین کے اس قول کی نفی نہیں کی کہ یہ جھوٹ منسوخ کیا گیا ہے یا غلط کوڑ مروڑ کر نہیں اور صاحب کا یہ ان کی غلط تو یہ باہر آ رہا. اور یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے الطاف حسین بیتاج بادشاہ ہے آدھے سندھ کا, اس لیے کہ کراچی ایک شہر نہیں ہے. کراچی تو یوں سمجھیے کہ آبادی کے اعتبار سے گنتی کریں گے تو یہ جو بھی ہے علاقہ جس کے اوپر جو بیتاج بادشاہ اس وقت قائم ہے وہ تو جو ہے سندھ تو بنتا ہے کم سے کم. تو یہ تو ہے ان دو کا معاملہ. نمبر دو بات کیا ہے پورے پاکستان پر اس وقت حکومت اور اقتدار ان لوگوں کے ہاتھ میں ہے جو الٹرا سیکولرسٹ ہے ایکسٹریم سیکولرسٹ جو اس سے پہلے کبھی اس طور سے پاکستان میں معاملہ نہیں ہوا. یہ کلائمیکس میں بتا رہا ہوں آپ, آج یہ کلائمیکس ہے جہاں پر ہم کھڑے الٹرا ماڈرنسٹ. اب اس کا جائزہ لیں اے این پی پکی سیکولر بالکل ڈکلیئر اس میں کوئی شک شبہ نہیں. دے نیور منس دے ورڈز, صاف بات کرتے ہیں. بلکہ خان عبد الولی خان کا فتویٰ مجھے آج تک یاد ہے, جب یہ ذرا جے یو آئی تھوڑی سی ابھر کر آئی تھی سیاست کے اندر الیکشن میں, یہ مولوی بلاتے ہمارے ٹکڑوں پر پلنے والے ان کی حیثیت کیا ہے ہمارے سامنے, یہ خان عبد الولی. یہ دوسری بات ہے کہ جب وہ مولوی ملاٹے آ گئے اور پھر ایک خاص سودے بازی کے اندر وہ چھوٹی سی اقلیت کو فیصلہ کن معاملہ حاصل ہو گیا, تو پھر وزارت علیا جو ہے سرحد کی وہ مفتی محمد کو دینی پڑی تھی, وہی مولوی ملاٹے جو ان کے ٹکڑوں پر پلنے والے تھے. حالانکہ اس وقت مفتی محمود کی کوئی حیثیت نہیں تھی وہاں, لیکن یہ ظاہر بات ہے کہ سیاست میں تو یہ ہوتا ہے, دو پڑھے ایک جیسے تقریباً برابر ہو تو کوئی ذرا سا ایک ٹولا بھی ایک طرف بڑھ جائے گا تو وہ بات بڑھ گیا. پاسنگ پاسنگ کی حیثیت سے ان کے ہاتھ میں اختیار آیا تھا, وہ وزیر اعلیٰ بنے تھے, اور اس وقت بھی وہ پاسنگ والا معاملہ جو ہے ان کا اسے داخل کے اندر موجود. جے یو آئی کا معاملہ کیا ہے سیاست کے اعتبار سے, جماعت مذہبی ہے, سیاست خالص سیکولر ہے, خالص سیکولر, خالص سیکولر. چنانچہ اس بات کی مجھے اب کیونکہ گواہی ایک اور تصویر مل گئی ہے, ورنہ میں ایک ذاتی ایک قول کو اس طرح پبلک میں نہ لاتا. مجھ سے ایک صاحب نے جو بڑے صحافی ہیں اہم ہیں, ایک بلکہ ایک ہمارے بڑے روز نامے کے وہ ڈپٹی ایڈیٹر ہیں, انہوں نے کہا تھا جب ایم ایل اے کو فتح حاصل ہوئی تھی الیکشن میں تو اس کے بعد جو ہے ان کا ایک اجلاس ہوا تو قاضی حسین احمد صاحب نے کچھ کہا کہ اب ہمیں یہ اسلام کے لیے یہ قدم اٹھانے چاہیے, یہ مطالبے کرنے چاہیے. تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے صاف کہا, کم سے کم اس کی صاف گوئی کی میں اس کو داد دینے پر آمادہ ہوں, قاضی حسین ہم اپنا نظریاتی کام تو کرتے ہیں مدرسوں میں اور مسجدوں میں, سیاست میں حصہ لیتے صرف اقتدار کے اصول کے خاطر, گویا کہ آپ اپنا یہ سارا قلم باند بند کر کے رکھیے, ہمیں اس پروگرام سے کوئی دلچسپی نہیں ہے, ہم تو سیاست میں آئے ہیں اقتدار کی خاطر والے. اور انہوں نے ثابت کیا کہ واقعی تو ان کے سامنے سوائے اقتدار کے اور کوئی چیز نہیں, کوئی چیز نہیں, نہ صرف یہ کہ دین کا کوئی سوال نہیں, اخلاقیات کا کوئی سوال نہیں, وعدے وعید کا کوئی سوال نہیں, کمٹمنٹ کا کوئی سوال نہیں, بڑے بڑا دھوکہ جو ہے وہ دینے کو تیار ہے. سیکولر بھی یہی ہے, سیکولر سیاست کو نام ہی اس کا. اب اس کے بعد آئیے پی پی پی, موجودہ پی 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 جان لیجئے اپنے فاؤنڈر ذوالفقار علی بھٹو کے بالکل برعکس, بالکل برعکس. ٹھیک ہے, وہ بھی کوئی مذہبی آدمی نہیں تھا, وہ بھی ظاہر بات ہے کہ سیکولر آدمی تھا, سیکولر ہو رہا اور بات نہیں, لیکن اس کے معاملات کچھ اور تھے, آج کے معاملات کچھ اور تھے. بی بی, یہ بی بی جو اب کہا جا رہا ہے یہ اس اعتبار سے بھی کہ بے نظیر بھٹو کہ یہ مخفف بی بی بنتا ہے. میرے پاس جو میرے ہمارے عزیزوں میں ایک بہت بڑا حادثہ ہوا تھا, ایک میرا اپنا داماد ایک چھوٹے بھائی اقتدار احمد کا داماد دونوں ایک حادثے میں جاں بحق ہو گئے تھے, تو بی بی کا ایک خط آیا تھا کنڈولنس کا, تو میں حیران ہوا کہ وہ کسی لیٹر پیڈ پہ لکھا ہوا عام سے خط کاغذ کے اوپر اور نیچے بی بی لکھا ہوا. اب میں شک میں پڑ گیا یہ بینظیر بھٹو کا ہو بھی سکتا ہے یا نہیں. پھر مجھے میاں طفیل محمد صاحب نے بتایا ایک ملاقات میں کہ ان کے ہاں بھی کسی کا انتقال ہوا, تعزیت کا خط اسی طریقے سے آیا. یہ گویا کہ ان کی روایات میں ہے کہ کوئی جو ہے باقاعدہ لیٹر ہینڈ پیڈ پر اور اس سے وہ کم تراق کے ساتھ وہ ختمہ لکھا جائے, تعزیت کا خط ہے سادہ سے کاغذ پر. تو وہ ظاہر بات ہے ان کا معاملہ کیا ہے, کھل کر یہ کہنے والی ہے خاتونوں کی اسلامی سزائیں وحشیانہ. اگر اسلامی قانون اس ملک میں ہوتا تو اس پر کفر کا فتویٰ لگتا, قرآنی سزاؤں کو وحشیانہ کہنے والا مسلمان کہہ گیا. تو یہ کہ سیاست میں ہمارا اس کا تعلق ہے ہی نہیں, اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں, کوئی بحث ہی نہیں, کوئی گفتگو ہی نہیں, کوئی کیا کہہ رہا ہے, وحشیانہ سزا. پھر کھل کر انہوں نے کہا کہ ہم عربی مدارس کے نظام کو بھی تبدیل کریں گے. یہ ساری جو امریکہ سے جو انہیں مدد ملی ہے اور جو مشرف سے حکومت چھین کر ان کو دی گئی ہے, تو یہ سارے کمٹمنٹس ہیں کہ تمہارا جو اصل ایجنڈا ہے وہ اب اس سے بڑھ کر ہم آگے بڑھیں گے, وہ تو اب جو ہے ڈس کریڈٹ ہو گیا ہے, وہ تمہارا کام نہیں کر سکتا, اب ہم کریں گے. یہ سارا کا سارا انارو کروا کر اور یہ انداروں کے دھوبی گھاٹ پر دھوبی کپڑے دلوا کے اپنے سارے جو آئے کس لیے آئے ہیں, در حقیقت امریکہ کا, امریکہ کا یا نیو ورلڈ آرڈر کا یا جو وسط ہے اس کا, یا سہرونیت اور عیسائیت اور ان کے اندر جو ہے ان کا جو گٹھ جوڑ ہے اس کے ایجنڈے کو پورا کرنے کے لیے یہاں آئے. چنانچہ دیوار برلن پاکستان کی سرحد کو دیوار برلن بھی کہا گیا، یہ بھی کہا کہ مشترک صدر ہونا چاہیے، یہ بھی کہا کہ یہ ویزا وغیرہ ختم ہونی چاہیے، اور یہ بات نواز شریف نے بھی کہی ہے کہ ویزا ختم ہو جانا چاہیے، یہ بھی اس کا وہ بھی اس کا فائدہ. پھر یہ کہ دوستی کا معاملہ، اب یہاں بھی ایک وضاحت مجھے ضروری کرنی ہے، ہندوستان پاکستان سے ویزا ختم ہو جائے، عام دو سب کی سہولتیں ہو جائیں، آنا جانا آسان ہو جائے اور کاروبار ہو جائے اور دوستی ہو جائے، یہ چیزیں ساری نہایت عمدہ نہایت عمدہ، بہت استقلال بولے گا، دوستی امن بھائی چارہ آنا جانا. پھر ہمارے بہرحال ہماری تعداد سے زیادہ تعداد میں مسلمان ہندوستان میں رہتا ہے، پاکستان کی تعداد سے مسلمان، ان سے ہمارے تعلقات بہت اچھے، لیکن یہ اچھا اس وقت ہوگا جبکہ ہم اپنے نظریاتی جو بنیاد ہے اسے مستحکم کر چکے ہوں. اگر نظریاتی استحکام کے بغیر ہوا تو اٹ ول بی دی کس آف ڈیتھ. پھر یہ جو دوستی ہے یہ پاکستان کے لیے خودکشی کا ذریعہ بنے گی، پاکستان کے وجود کا خاتمہ کرنے کا ذریعہ بنے گی. تو اس اعتبار سے میں ان چیزوں کا مخالف اصل نہیں ہوں، اس لیے ہوں اصل میں کہ حالات موجودہ کے اندر جبکہ ہماری وہ ہمارا اینکر وہ جو ہمارا لنگر ہے اسلام کا وہ تو ہے نہیں، اس صورت میں ظاہر بات ہے کہ یہ سارے دروازے کھول دینے کا مطلب کیا ہوا، پاکستان کی نفی ہو جائے گی، پاکستان ختم ہو جائے گا. کلچرل آنسلاٹ تو ان کا ہے، تہذیبی ثقافتی یلغار تو چل رہی ہے، یہ تو سونیا گاندھی نے کہہ دیا تھا وی ہیو آلریڈی کانکرڈ پاکستان کلچرلی، گو اینڈ سی دی ویڈیو شاپس آف کراچی، دے آر فل آف انڈین ویڈیو فلمس، سب کے سب انڈین فلم کی ویڈیو جتنا بڑی دکانیں پاکستان لاہور کراچی کے. تو یہ اس اعتبار سے بھارت میں نے کیوں کہا برعکس، بھٹو نے 1000 سالہ جنگ کی بات کی تھی بھارت کے خلاف، یاد ہے 1000 سالہ جنگ، اور بھٹو نے بھارت کے دھماکے کے بعد پھر لازم جو ہے دھماکے کرنا لازمی سمجھا تھا، حالانکہ اس کو دھمکی دے دی گئی تھی کہ تمہارا ہم حشر بنا دیں گے، ہولیا بگاڑ دیں گے، اس نے نہیں کیا. بھٹو نے مسلمانوں کے ساتھ اتحاد کی طرف بات پیش کرنی کی تھی، بھٹو کی تجویز کے اوپر شاہ فیصل نے جو تیل کا ہتھیار استعمال کیا تھا جس کا کہ پھر جیسے بھٹو کو نشانہ بنا دیا گیا اور ختم کر دیا گیا، نشان عبرت بنا دیا گیا، شاہ فیصل کو اس کے اپنے بھتیجے کے ہاتھوں کا بھی کرا دیا گیا. اس بھتیجے کی تصویر میں نے دیکھی تھی جب وہ امریکہ میں تھا تو ایک یہودی عورت کو کندھے پر بٹھا کر رات پھر وہ یہی. اب آپ اپنے بیٹوں کو بھتیجوں کو وہاں بھیجیں گے تو وہی کچھ لے کر آئیں گے اور کیا گے. بہرحال یہ صورتحال ہے اس وقت. اب اس سے آگے چلیے، موجودہ حکومت، مسئلہ کشمیر ختم، یہاں تک کہ مجاہدین جو کہلاتے تھے وہ بھی اب دہشت گرد قرار دے دیے گئے. اچھا یوں ہوتا نہیں ہے، ایک مجاہد وہ تھے جو پاکستان سے جا رہے تھے، ان کا معاملہ کو بہت عرصے پہ ہوا کہ بند کر دیا، اور اب بھارت بھی مان رہا ہے کہ اب جو وہاں پر ہے اپرائزنگ وہ باہر سے نہیں ہے، وہ اندرونی ہے، وہ تو اندرونی ان کا اپنا بھی حال ہے. اور چونکہ کوشش یہ ہو رہی ہے کہ لا کر کشمیر کے اندر جو ہے ہندوؤں کو آباد کیا جائے، ہندوؤں کو بڑے بڑے اوقاف دے دیے جائیں وہاں پر اور زمینیں ان کو الاٹ کر دی جائیں تاکہ یہ مسلمانوں کے اکثریت کا معاملہ جو ہے یہ ختم ہو، اس کے خلاف ری ایکشن کے طور پر اس وقت تحریک اٹھی ہوا اور خالص پولیٹیکل موومنٹ ہے. لیکن یہ کہ ان کو بھی دہشت گرد قرار دینا، اب آج اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں. پھر یہ کہنا کہ بھارت سے ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے، اس کی تو لمبے چوڑے جو ہیں مختلف کالموں میں تفصیلیں آ چکی ہیں، مجھے جانے کی ضرورت نہیں ہے. ظاہر بات ہے کہ بات صحیح ہے، بھارت نے ایک دن کے لیے بھی پاکستان کو دل سے تسلیم نہیں کیا، یہ ضرور بات ہے کہ اس کی طرف سے پاکستان کو براہ راست آفینسو معاملہ بظاہر نہیں ہوا، وہ سلو پوائزن کے ذریعے سے پاکستان کا پانی بند کر رہا رفتہ رفتہ، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، جتنے ایکسپرٹس ہیں سب بتا رہے ہیں تو ریگستان ہو جائے گا. یہ جیسی باریں پہلے ہوتی تھی، نیلی بار اور گنجی بار، سارا سہرا ہی ہوتا تھا نا، صرف دریاؤں کے 10 میل ادھر 10 میل ادھر آبادی ہوتی تھی، جن جانگلی جن کو کہتے وہ آباد تھے. یہ تو سارا کا معاملہ جو بنا ہے یہ آپ پاشی کے نظام سے، لیکن یہ کہ اگر یہ پانی ہی ختم کر دیا جائے جیسے چناب کا کچھ کم کیا تو جو حال ہو گیا وہ آپ کو بالغ اخبارات میں آ رہا ہے. گویا کہ موجودہ حکومت کا پالیسی کا معاملہ، مشرف کی پالیسیوں کا مکمل تسلسل ہے، بلکہ وہ نباش اول سے نباش دو مر گیا. یہ نباش اول دو معلوم ہے پتہ نہیں کیا ہے، ایک کفن چور ہوتے ہیں لوگ کہ جو قبر میں کوئی مردہ دفن ہو جائے تو اس کے بعد وہاں سے کھول کے کفن لے جاتے ہیں، لیکن یہ کہ وہ جو مر گیا نباش جو تھا اس کے بعد اس کا جو بیٹا آیا وہ نہ صرف کفن چراتا تھا بلکہ وہ بے حرمتی بھی کرتا تھا لاش کی، کہتے اس سے تو وہی بہتر تھا، اس کا باپ ہی اچھا تھا، نباش اول ہی. تو اس وقت کی جو صورت ہے تو اس کے اعتبار سے تو یہ جو اس وقت کا دور ہے ہمارے لیے یہ اس پرویز مشرف کے دور سے بدتر دور آ گیا. یہ تجزیہ ہے میرا، اس کا حاصل کیا ہے؟ گرا بھنور کی کھلے تو کیوں کر، بھنور ہے تقدیر کا بہانہ. معلوم ایسا ہو رہا ہے، اللہ بظاہر احوال کہہ رہا ہوں، کوئی امید بند نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی. یا جیسا کہ اقبال نے ابلیس کی زبان سے کہلوایا ہے، اقبال نے اپنے خیالات کو پیش کیا ہے، اس کی بربادی پر آج آمادہ ہے وہ کار ساز جس نے اس کا نام رکھا تھا جہانے کا فنون. شاید اللہ تعالیٰ نے جو ایک معجزے کے طور پر پاکستان پیدا کیا تھا، شاید اب اس کی مشیت، اس کا فیصلہ، اس کا اب فیصلہ کرتا ہے، وہ مہلت دیتا ہے، مہلت دیتا ہے، مہلت دیتا ہے، پھر ایک دم رسی کھینچ بھی لیتا ہے. سنس قبر من ہے تو اللہ عالم عملی لہو من قیدی متین، میں دیتا ہوں، ڈھیل دیتا ہوں، ڈھیل دیتا ہوں، ڈھیل دیتا ہوں، رسی دراز کرتا ہوں. یہ بھی میری چال ہوتی ہے کہ اور بڑھتے چلے جائیں، اور بڑھتے چلے جائیں، سرکشی میں اور آگے بڑھ جائیں، پھر میں ایک دم کھینچ لیتا ہوں رسی. یہ ہے صورتحال اس وقت. اب آئیے آخری بات جو آج کا اصل موضوع ہے، پس کے بعد سب کیا کرے. اس میں سب سے پہلی بات یہ، چند دن پہلے 6-7 جوان لوگ آئے میرے پاس اور انہوں نے یہ سوالات کیے کہ کیا کریں. ان کا مجھے انداز دیکھ کر مجھے رونا آ گیا. میں نے کہا کہ ابھی آپ میری یہ پچھلی تقریریں دو سن لیں اور اس جمعے میں بھی آ جائیں، پھر بات کریں گے، ان سے کل ملاقات طے ہے. صورتحال کیا ہے کہ پہلے یہ معین ہو جانا چاہیے کہ ہمارا مقصود کیا ہے. ہمارا مقصد آخرت کی نجات ہے، پاکستان کو بچانا مقصود ہے، اس لیے کہ یہاں پر اسلام کے نفاذ کی جد و جہد کے لیے مزید مہلت مل جائے. ہم دھرتی کے پرستار نہیں ہیں، وطنیت کی کامل نفی پر پاکستان بنایا گیا. ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن. اسلام تیرا دیش ہے، تو مصطفی ہے، نظارہ دیرینہ زمانے کو دکھا دے. اے مصطفی خاک میں اس بت کو ملا دے. خاک میں ملایا تھا تب تو پاکستان بنا، ورنہ انڈین نیشنل کانگریس کا موقف کیا تھا؟ وطن ایک ہے ہمارا، ملک ایک ہے، وطن سے قوم بنتی ہے. ہم ہندی قوم ہیں، اور ہندی قوموں میں ہندو بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، پارسی بھی ہیں، بدھ بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، یہ سب ہیں، یہ مذہب ہے. یہ قوم ہماری ہے، وہ ہندوستانی ہے، ہندو ہے، ایک قوم. ہم نے کہا نہیں، اسلام تیرا دیش ہے، تم اس کا. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اصل ہدف معین ہونا چاہیے، میرا، آپ کا، ہر مسلمان کا. زندگی کا نصف العین وہ ہے آخرت کی نجات، اللہ کی رضا اور آخرت کی فلاح. ہاں، پاکستان کی بقا ہمیں مطلوب ہے. مجھے شعر یاد آ رہا ہے مولانا محمد علی جوہر کا، ان کی ایک جیل میں ایک دفعہ گئے تو ایک بیٹی ایک بیماری میں مبتلا ہوئی، فوت ہو گئی. دوسری گئے تو دوسری بیٹی اسی بیماری میں مبتلا ہوئی. اس میں انہوں نے خط لکھا تھا، مظلوم خط جیل سے. اس کا یہ شعر بہت اہم ہے. تیری صحت ہمیں منظور ہے، لیکن اس کو نہیں منظور تو پھر ہم کو بھی منظور نہیں. تو پاکستان ہمیں مطلوب ہے، لیکن اگر یہ اسلام کا نہ بن سکے تو ہمیں اس پاکستان سے کوئی ہماری پرستش نہیں ہے. میں شعر سنا چکا ہوں آپ کو، مولانا کوثر نے آزادی کا شخصیت بدنام ہو گئی. ایک زمانے میں وہ بہت تیز کارکن تھے جماعت اسلامی کے، اور بہت ہونہار قسم کے لیڈروں میں سے ابھر رہے تھے. کہ اسلام کو اگر تیری فضا راس نہ آئے، اے میرے وطن، تجھ کو کوئی آگ نہ لائے. یہ اس واقعے کا معاملہ ہونا چاہیے. وطن پرست نہیں ہے ہم لوگ، تو در حقیقت اللہ خدا پرست ہے، اللہ کے دین کا قاتل بچتا ہے. اور جیسا کہ میں نے کہا کہ مجھے پاکستان سے دلچسپی رہی ہے، وہ اور ہے، اب بھی ہے. وہ اسی وجہ سے یہ پاکستان بنا تھا، اسلام کے نام پر اور اسلام کے نسبت ثانیہ پر. لہذا اس کے لیے پیدا کرنے کا کام کیا؟ توبہ. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. اے ایمان والو، توبہ کرو، رجوع کرو اللہ کے جناب، خلوص والی توبہ، خالص توبہ. اس میں کوئی آمیزش نہ ہو، کوئی دھوکہ فریب نہ ہو کہ چلنا تو ہے حرام خوری پر لیکن اے اللہ معاف فرما دے. بس طے ہو ہر شے جو بھی دین کے خلاف میری زندگی میں ہے، انفرادی یا اپنے گھریلو زندگی میں، نکال کے باہر پھینک دوں. اگر یہ عزم نہیں ہے تو توبہ توبہ ہی نہیں. سب سے پہلی بات تو یہ توبہ ہے، انفرادی توبہ، اس میں یہ بھی ہے کہ حرام غیر اسلامی ہر شے سے اجتناب مکمل، اور نمبر دو یہ کہ زندگی کا ایک حد معین کر لیا جائے کہ میری زندگی اللہ اور دین کے لیے ہے، ان صلاتی و نسکی و محیائی و مماتی للہ رب العالمین، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نماز، یہ عزم مصمم ہو، اور اس کے لیے وہ شخص لازمن پوری جدوجہد کرے، تحقیق کرے، تفتیش کرے، کوئی جماعت جس پر دل ٹھوک جائے کہ یہ اجلاء کے دین کے لیے کام کرے اس میں لازم شریک ہو. یہ توبہ کے تین نکات ہیں، انفرادی توبہ، حرام سے فوراً اجتناب، نمبر دو دین کے لیے عزم مصمم، اور کسی نہ کسی جماعت میں، اگر کوئی نظر نہیں آتی جماعت بناؤ کھڑے ہو کر، لیکن لا اسلام الا بالجماعہ، جماعت کے بغیر اسلام نہیں ہے، علیکم بالجماعہ، تم پر لازم ہے جماعت کی زندگی، انی آمرکم بخمس اللہ امرنی بهن بالجماعت والسمع والطاعت والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ، اس پر میرا ایک کتاب کا موجود ہے بیعت، مسلمان اسلامی تنظیم کی بنیاد کیا بیعت، تو یہ ہے انفرادی سطح پر، ملکی سطح پر یہ میں تفصیل سے اپنی ایک تقریر میں بیان کر چکا ہوں جو چھپ چکی ہے نصاب میں، اب اس کو میں دوہرانا نہیں چاہتا. پاکستان بننے کے فوراً بعد ایک عمل یہاں شروع ہوا تھا، قرارداد مقاصد پاس ہوئی، اور اس کے بعد تمام مذہبی فرقوں کی توپ کی قیادت نے دستور سازی کے لیے 22 نکات کے اوپر اتفاق رائے کے ساتھ دستخط سب کر دیے تھے، لیکن وہ سفر بعد میں ڈسٹرپٹ ہو گیا، ڈیریل ہو گیا. یہ ایک علیحدہ مضمون ہے کہ یہ سفر کیوں ختم ہوا، ڈیریل کیوں ہوا، کیا وجہ ہوئی، اس کے کچھ داخلی اسباب تھے، کچھ بیرونی تھے، ان پر گفتگو ہوگی انشاءاللہ اس وقت نہیں، لیکن یہ کہ اس میں جو بھی ہے اس سفر کو دوبارہ شروع کرنے کا طریقہ کیا ہے، یہ میری اس تقریر میں ہے جو میثاق جو ہے تازہ اس میں موجود ہے. میرا خیال ہے 40 صفحات پر مشتمل میری تقریر ہے، وہ جن لوگوں نے پڑھ لی ہے نہیں ہے تو بہت ہی چند نسخے اس کے رہ گئے ہیں، اور اس کے بعد وہ کتابی شکل میں، کتاب کی شکل میں کب آئے میں نہیں کہہ سکتا، تو جو حضرات بھی لیں اس کو ضرور پڑھ لیں. کہ اجتماعی توبہ کا عمل جو ہے اس کا مطلب کیا ہے، اس کے لیے کیا اقدامات کیے جائیں، کیا اس کے لیے قدم اٹھائے جائیں. نمبر دو، توبہ کے ساتھ ایک دعا، دعا اس کی بھی کہ اللہ ہمیں مزید مہلت دے دے، اور اس کی بھی اے اللہ ہمیں کہیں اپنے خاص فضل سے کوئی ایسی قیادت عطا فرما دے، کوئی ایسا قائد جو صاحب کردار ہو، دیندار ہو، صاحب غیرت ہو. من لدن کا، میں نے آج پڑھی بھی تھی، یہ جو قرآن مجید میں آیا ہے کہ تم کیوں نہیں جنگ کرتے، کیا تمہیں ہو گیا ہے، تم قتال نہیں کرتے ان لوگوں کے لیے کہ جو بوڑھے اور بچے اور عورتیں جو ہیں جو مکے کے اندر آباد تھے اور مشرکین کا دباؤ سہ رہے تھے، اور وہ دعائیں کرتے ہیں اے پروردگار ہمارے لیے وجعل لنا من لدنک ولیا وجعل لنا من لدنک نصیرا. اب یہاں پر دیکھیے لدن کا لفظ بہت اہم ہے، علم لدنی اس کو کہتے ہیں جو ظاہری اخبار سے حاصل نہ کیا گیا، وہ براہ راست اللہ نے دل میں ڈال دیا. علم لدنی ایک علم ہے جو آپ نے پڑھا، عربی سیکھی، قرآن پڑھا، تفسیر پڑھی، حدیث پڑھی، فقہ پڑھی، وہ ایک علم ہے، یا اور دوسرے علم حدیث، ایک علم لدنی ہے اللہ خاص اپنے پاس. تو کوئی آثار نہیں ہے اس قوم کے اندر سے کسی ایسی قیادت کے اوپر، لیکن کوئی آثار نہیں، کوئی آثار نہیں، لیکن من لدن کا اللہ کی قوت قدرت سے اور اللہ کی طاقت سے تو بعید نہیں ہے، خاص اپنے فضل سے اللہ کو ایسی قیادت آپ فرما دے. ہو سکتا ہے کہ یہاں پر اکھیڑ پچھاڑ شروع ہو سکتا ہے کہ یہاں پر جو بھی ڈسٹیبلائز کرنے کا پروگرام ہے ہمارے دشمنوں کا، اس میں اندر سے کوئی قیادت جو ہے ابھر کر آ جائے، ہو سکتا ہے، اللہ اگر چاہے گا تو ہو جائے گا. تو یہ دعا بھی کی جائے کہ ایسی قیادت، من لدن کا ولی وجعل لنا من لدن کا نصیرا. اور نمبر تین، یہ ہے وہ معاملہ جس کا کچھ آغاز تو ہو گیا تھا اور اس میں آگے قدم بھی بڑھ رہے ہیں، یہ ایک اچھی علامت ہے، چین کے ساتھ روابط کا استوار کرنا، اور کوشش ہونی چاہیے کہ ڈیفنس پیکٹ ہو جائے اس کے ساتھ. اس سے ابھی چین گریز کرے گا، چین کی اپنی مصلحت ہے، ظاہر بات ہے کہ ہر ملک جو ہے وہ اپنی مصلحتوں کے تحت ہی کوئی قدم اٹھاتا ہے، وہ ابھی جو ہے براہ راست کنفرنٹیشن میں نہیں آنا چاہتا، وہ ابھی اپنی صرف معاشی حیثیت کو مضبوط کر رہا ہے، وہ اتنا اونچا جا چکا ہے کہ امریکہ اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتا معاشی اعتبار سے اس پہلو سے، لیکن یہ کہ ابھی محسوس ہوتا ہے کہ وہ کوئی براہ راست کنفرنٹیشن تو نہیں لے گا، لیکن یہ کہ بہرحال اس خطے میں اگر کسی سے کوئی مدد کی توقع ہو سکتی ہے تو وہ صرف چین ہے. لہٰذا اس کے ساتھ جنرل کیانی گئے تھے، میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ بہت صحیح صرف میں اقدام ہے. اب گئے ہوئے زرداری صاحب بھی، وہ کیا کر کے آتے ہیں، کیا لے کر آتے ہیں، ڈیفینس پیکٹ اگر نہیں ہوتا اور اگر سول نیوکلیئر جو ہے جو ایگریمنٹ ہوا ہے امریکہ کا، اگر امریکہ کر سکتا ہے بھارت کے ساتھ تو چین بھی تو کر سکتا ہے پاکستان کے ساتھ، اس میں تو کوئی ضرورت نہیں. جیسے بھارت جو ہے ایک نیوکلیئر پاور تھا لیکن اس کو تسلیم نہیں کیا گیا، ایسے پاکستان بھی ہے، لہذا اس کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہو سکتا ہے. اس میں میں اضافہ کروں گا کہ صرف چین نہیں روس بھی، اس لیے کہ روس بھی اب وہ روس نہیں ہے، اب روس وہ کمیونسٹ روس نہیں ہے جہاں وہ مذہب کے مخالفت اور خدا کی نفی اور آخرت کی نفی اور ہر شے کی نفی اور اخلاقی اقدار کی نفی، وہ فلسفہ جو ہے وہ ڈائلیکٹیکل میٹیریلزم اور مارکسزم وہ ختم ہو چکا بڑھ چکا ہے. اب تو وہ بھی ایسا ہی ملک ہے جیسے اور ملک ہے، جرمنی ہے، فرانس ہے، روس ہے، ایسا ہے، چین ہے، ایسا ہی ہے. تو چین ہی کے ساتھ بھی روس کے ساتھ بھی جو ہماری بنیادی پالیسی کے اندر، اگر کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ایک بڑی شدید مجبوری تھی، میں ان لوگوں کی رائے کے ساتھ متفق نہیں ہوں جنہوں نے اسے غلطی قرار دیا کہ لیاقت علی خان نے دورہ جو ہے وہ امریکہ کا کیا روس کا نہیں کیا، میں ان کی اس رائے سے متفق نہیں ہوں، یہ غلطی نہیں تھی. ظاہر بات ہے کہ احمر البلیتین دنیا میں ہمیشہ سامنے رہا ہے، ایک وہ طاقت تھی جو خدا کی منکر، دین کی منکر، مذہب کی منکر، شہید شریعت کی منکر، ہر شے کی منکر. ایک وہ ہے بہر المذہب کے کچھ نہ کچھ موسا کے عیسا کے نام لیوا کچھ نہ کچھ تو آخر ان کے اندر وہ مذہب کی دشمنی اس انداز کی تو نہیں تھی. تو ظاہر بات ہے اس کے اندر اس اعتبار سے فرق ہونا چاہیے تھا، ہوا ہے تو ٹھیک ہوا ہے، لیکن یہ کہ یہ ہمارا معاملہ جو ہوا غلط ہوتا چلا گیا کہ ہم نے تمہتن اپنے آپ کو اس کی گھڑے کی مچھلی بنا دیا، اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کی کوشش نہیں کی اور بالکل سارا کا سارا دار و مدار انحصار امریکہ پر کر دیا. یہ ہماری غلطی تھی بہت بڑی تھی. لیکن یہ کہ اس میں اب ظاہر بات ہے یہ روس وہ روس نہیں ہے، اب یہ روس جو ہے اس کی قلب ماہیت ہو چکی ہے، اس کی طرف جو ہے بڑھنا چاہیے، اس کے ساتھ بھی دوستی کا تعلق. اور یہ بھی جان لیجئے کہ اس وقت ہمارے ہاں جو قبائلی علاقے کے اندر جو بھی دہشت گرد باہر کے آئے ہوئے ہیں وہ سب کے سب نارمن الائنس کے ہیں جس کے پیچھے روس ہے، اور وہ بتایا گیا کہ روسی اسلحہ انہوں نے جو بھی بعض جگہوں پر سرنڈر کیا تھا تو اسلحہ جو دیا تھا روسی اسلحہ. تو روس کے ساتھ جس کو کہتے ہیں ٹو مینڈ یور مینس فینس ود رشیا، یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک صحیح طریقہ ہوگا پاکستان کے لیے کوئی بریدنگ اسپیس حاصل کرنے کے لیے. آخر میں اس کو سمجھئے کہ یہ کچھ کرنے ہیں اچھی کے جو ہورائزن پر ہیں، ملک کے اندر نہیں ہے باہر. کیا ہے؟ امریکہ خود ایک شدید ترین مالی بحران سے دوچار ہو چکا ہے، اگرچہ مجھے یہ تو نہیں ہے کہ یہ ختم ہو جائے گا، یہ تو بعض لوگ یہاں تک جا رہے ہیں، لیکن یہ کہ بہرحال اب اس کی جو ہے حیثیت وہ نہیں رہ گئی. اگرچہ مرا ہاتھی بھی 1.25 لاکھ کا ہوتا ہے، ابھی مرتے مرتے بھی اس کمبخت کو بہت وقت لگے گا اور نہ معلوم کیا کچھ کر گزرے اور کس کو رونگ ڈالے. ابھی یہ 10 سال پرانی بات میں بتا رہا ہوں آپ کو، 10-15 سال پرانی، کہ یونائٹیڈ اسٹیٹ آف امریکہ کا جو چیف آف ایئر اسٹاف ایئر فورس کا وہ آیا تھا باری پور ایئر پورٹ پر، اس نے کوئی بریفنگ دی تھی، تقریر کی تھی ہمارے ایئر فورس کے آفیسرس کو، اور اسے صاف کہا تھا امریکہ اس وقت ایک مست ہاتھی ہے، جو اس کے سامنے آئے گا کتلا جائے گا. تو یہ صورتحال جو ہے ابھی یہ بڑھتے بڑھتے بھی اور پسپا ہوتے ہوئے بھی آپ کو معلوم ہے کہ ہاتھی جو ہے بہت سے مواقع پر جب فوجوں نے انہیں اپنے آگے رکھا ہے وہ پسپا ہوئے تو اپنی فوجوں کو جو ہے وہ رونتے ہوئے اور وہ شکست کا سب سے بڑا سبب بن گیا. اس حوالے سے یہ ہاتھی کیا کرتا ہے ابھی میں کچھ نہیں کہہ سکتا، ابھی ہم پر جو بھی آئی وہ میرا ایک علیحدہ موضوع ہے، موجودہ اور سابقہ مسلمان امتوں کا ماضی، حال و مستقبل. ابھی ہمارے کرتوتوں کی جو سزائیں ملنی ہے عالمی سطح پر وہ اپنی جگہ ہے، وہ علیحدہ باب ہے، وہ میری گفتگو کا موضوع نہیں. لیکن بہرحال ایک اچھی خبر یہ ہے کہ اب وہ بات نہیں رہی، اب یہ یونیپولر ورلڈ جو ہے خود بخود بائی پولر ہی نہیں ملٹی پولر کی طرف جا رہی ہے. اس اعتبار سے کمزور ملکوں کو سہارا ملے گا. اسی وجہ سے اصل میں ایران کا بھی انقلاب تھا کامیاب ہو گیا تھا، کہ اس وقت جو ہے یہ بائی پولر ورلڈ جو ہے روس نے اور امریکہ نے ایک دوسرے کو تھاما ہوا تھا، ایک دوسرے کے سے خوف کی وجہ سے آگے نہیں آ رہے تھے. امریکہ میں اس وقت گفتگو ہو رہی تھی، میں امریکہ میں اس زمانے میں تھا، تو ریپڈ ڈپلائمنٹ فورس RDF وہ کہتے تھے سارے وہاں کے جو ہیں وہ تجزیہ نگار وغیرہ کہ ہم تو اگر ایران میں اپنی فوج بھیجنا بھی چاہیں تو 10-15 دن ہمیں لگ جائیں گے, اور رشیا نے تو 30 ڈویژن آرمی جو ہے ایران کی استعمالی سرحد کے ساتھ لگا رکھی ہے, تو کم گھنٹے لگیں گے. یہ وہ آرٹ, اسی لیے وہ مانگ رہا تھا کہ ہمیں بیسس دے دو, لیکن نہ سعودی عرب نے مانا نہ یو اے ای نے مانا. تب اس نے پھر وہ کویت کا ڈرامہ رچا کر اور پھر صدام کو آگے لا کر اور پھر ان سے جو ہے گھٹنے ٹکوا کر ان سے پھر ایئر بیس اپنے بیسز لیے ہیں, ورنہ سعودی عرب بھی بیس بیس دینے کو تیار نہیں تھا, یو اے ای بھی دینے کو تھے. اب تو بڑی سے بڑی بیسز ان کی وہاں ہیں, قطر میں ہیں, وہاں ہیں بڑے سے بڑے. تو یہ کیوں ہوا؟ اس کے لیے سارا ڈرامہ اسے کرنا پڑا تھا. وہ سارا ڈرامہ تھا گلاس پائی جو امبیسڈر تھی عراق کے اندر, اس نے دیا تھا. اس نے گویا کہ کہا تھا کہ ہماری طرف سے کوئی مداخلت نہیں ہوگی, آپ کو اگر اپنے حقوق لینے ہیں کویت سے آپ حاصل کریں. وہ پھنس گیا صدام. صدام کے معنی کیا؟ سو جال. صدام سو دام, دام جال کو کہتے ہیں. وہ صدام خود اپنے دام کے اندر آ گیا اور وہ پھنس گیا. بارہ تو یہ صورتحال جو اس وقت اللہ کے فضل سے یہ دنیا جو ہے اب یہ بڑی پالیسی کے ان کے بڑے تھنک ٹینک بیٹھے رہے ہیں کہ یہ جو پہلی گلف وار کے بعد جو صورت دنیا میں آ گئی تھی اور یو ایس ایس آر کے خاتمے کے بعد, کہ اب سول سپریم پاور آن ارتھ از امریکا, اس کو کیسے برقرار رکھا جائے, اس کو 21ویں صدی میں ہم کیسے قائم رکھیں, یہ سب سے بڑا ان کا موضوع تھا, ان کے تھنک ٹینک کا, ان کے تمام انٹلیکچوئلس کا. اسی کے لیے ڈرامہ رچایا گیا کہ عالم اسلام کے اوپر ایک بہت بڑی یورش کرنی ہوگی اور اس کے لیے عوام کو تیار کرنے کے لیے اپنے ٹوئن ٹاور گراؤ اور اس کا بلبہ جو ہے وہ طالبان پر اور اسامہ پر ڈال کر اور قتل کر. یہ سارا ڈرامہ جیسے ڈرامہ کروایا گیا تھا کویت کا, اسی طرح کا ڈرامہ انہوں نے اپنا گھر جلایا. لیکن یہ کہ اس سے یہ یقیناً امریکن بیوقوف قوم ہے, بحثیت مجموعی انتہائی جاہل قوم, انتہائی بیوقوف قوم, ان کے اندر عقل نہیں ہے. وہ تو جو بھی ان کا میڈیا ہے جدھر ان کو ڈال دیتا ڈال دیتا, غور و فکر کرتی نہیں. ان کے اپنے ہاتھ شمار لوگ کہ یہ معاملہ خود غلط ہے بالکل, اس طریقے سے جہازوں کے ٹکرانے سے گر نہیں سکتے تھے, ناممکن ہے. یہ کتابیں لکھی جا چکی ہیں, ویڈیوز بن چکی ہیں, بڑے بڑے جو ہیں اس پر ریسرچ پیپر آ چکے. بہر یہ ایک دوسری چیز ہے. اب اس معاملے میں یہ ہے کہ اس توبہ کی منادی کرنے کے لیے میں نے وہ آیت آپ کو سنائی جو بنی اسرائیل کے ایک کچھ قوم کے حوالے سے قرآن مجید سورہ آراف میں ہے, کہ وہاں جب تین حصوں میں قوم بٹ گئی, ایک وہ جو اللہ کی شریعت کے خلاف ورزی کر رہی تھی, ایک وہ جو کر تو نہیں رہے تھے لیکن روک بھی نہیں رہے تھے, ایک وہ جو روک رہے تھے. تو جو روک نہیں رہے تھے انہوں نے کہا تم لوگ کیوں اپنے آپ کو ہلکان کرتے ہو, یہ تو اب ہلاک ہو کر رہیں گے, ان کے اندر اب کوئی امکان نہیں. بظاہر تو نظر ہی آتا ہے کوئی امکان نہیں, بظاہر نظر آتا ہے, میں کہہ چکا ہوں صاف کہ کوئی امکان نظر نہیں آتا پاکستان کے بچاؤ, کوئی نظر نہیں آتا. لیکن یہ کہ اس کا جواب پھر ان لوگوں نے جو نہیں انکار کر رہے تھے, انہوں نے کہا دیکھو بھائی معذرت الی ربکم, اپنے رب کے حضور جا کر ہم یہ معذرت تو پیش کر سکیں گے نا کہ اللہ ہم خاموش نہیں رہے, تیرے دین کی جب دھجیاں بگڑ رہی تھی تو ہم ان کو روک رہے تھے, ہم اپنی امکانی حد تک انہیں منع کرتے رہے. معذرت الی ربکم وَإِذْ قَالُوا أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ وَمُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا, جب ان کے گروہ نے کہا کیوں انہیں بات کہتے ہو, بد یہ نہیں سننے والے نہیں ہے, یہ اب ختم ہونے والے, تباہی آ کر رہے گی, اللہ تعالیٰ انہیں عذاب شدید دے کر رہے گا, ہلاک کر کے رہے گا. تو جواب کیا تھا؟ معذرت الی ربکم, تم اپنے رب کی حدود میں معذرت تو پیش کر سکو گے. وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ, اور کیا اگر کہ ان میں تقویٰ پیدا ہو جائے, کون کہہ سکتا ہے کہ یہ یقینی بات ہے؟ یہ تو خیر کہیں تو اللہ کے پاس ہے, کیا ہونا ہے, کیا پتا تمہاری دعوت سے نصیحت سے کسی کو عقل آ جائے, کسی کو سمجھ آ جائے, کوئی توبہ کر لے. تو یہ اس کے لال لہو یا تقویٰ, کیا شاید ہو سکتا ہے جسے ہم کہیں گے اپنے ماں باپ, کیا عجب کہ ان میں تقویٰ پیدا ہو ہی جائے. تو ہمیں تو یہی رول اختیار کیے رکھنا ہے, اسی پر عمل کرنا ہے, باقی ہوگا وہ جو اللہ چاہے گا. وَنُفَوِّضُ أُمُورَنَا إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ, ہم اپنے معاملات کو اللہ کے حوالے کرتے ہیں, جو کچھ بس میں ہے وہ کرتے رہیں گے, باقی فیصلہ تو جو اس کا ہوگا, ظاہر بات ہے کہ وہ سر تسلیم ہم ہے جو مزاجی یاد میں آئے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات.